بسم الله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی فریش ہو گئے؟ ادھر ابھی کچھ لوگ زیادہ فریش ہو رہے ہیں. جی اپنی سیٹس پہ واپس آ جائیں اس سے پہلے کہ آپ کی سیٹ کسی دوسرے کو مل جائے. کون لوگ ہیں ادھر؟ تو ایک ادھر سے بھی نہیں ہے، ایک پیچھے سے بھی نہیں ہے. چلے آپ ایک راؤنڈ لگائیں، ہم چلتے ہیں واپس اپنے سبق. جی اوکے، تو پھر ان کو بلا لیتے ہیں. نام بول دو جہاں بھی آ جائیں. عرفت ہو گئی. جی ارم کدھر ہے؟ بیگ تو رکھا ہے ان کا. چلیے بہرحال ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آن لائن تو بتائیے گا وائس ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایک ان کا دنیاوی انجام جو کہ اللہ کو جھٹلانے کا تھا. بیسیکلی پورے سبق میں ہم دو قسم کے لوگوں کا تقابل دیکھیں گے، جس میں سے ابھی تک پہلے گروہ کا تعلق چل رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، اللہ سے وہ محبت نہ کی جو کرنی تھی، اور اسلام کے خلاف ایسی باتیں کی کہ جس سے دوسرے بھی پیچھے ہٹیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بتایا کہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ایسے معاملے ہوئے. اب کچھ باتیں ایسے لوگوں کی قیامت کے بارے میں. آیت 27 ثم یوم القیامۃ یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. ہائی لائٹ کریں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ رسوا ہوں گے، اس میں بھی شدت ہے، لیکن اللہ ان کو رسوا کرے گا اس میں ہی زیادہ شدت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر کام کو بھی ایکسٹریم پہ کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے پیچھے لگ جائیں تو کیا حالات ہوں گے، اس کو ہر ایک سوچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کیسے کریں گے اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں. ہوگا کیا؟ وَيَقُولُ، اور وہ فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جو، کنتم، تھے تم، تشاقون فیہم، جن کی حمیت میں تم جھگڑتے تھے. یعنی کدھر ہیں وہ میرے شریک جن کی بڑی حمایت تم کرتے تھے اور اہل حق سے تم ان کے معاملے میں جھگڑے بھی کیا کرتے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے. ہوگا کیا؟ قال الذین اوت العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، کہ ان الحشر اليوم، یقیناً آج کے دن کی رسوائی، وسوء، اور بدبختگی اور بدبختی، علل کافرین، کافروں ہی کے لیے ہے. اب یہاں دیکھیے قیامت کے دن کی باتیں ہیں. ایسے لوگوں کو دنیا میں خوب ڈرایا گیا، بتایا گیا، بات مان جاؤ نہیں مانے، ساری زندگی اپنی مرضی کی باتیں کرتے رہے. دنیا میں ان کو اسلام پہ عمل کرنے کی رسوائی برداشت نہ تھی. کیونکہ عموماً آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب انسان اللہ کی بات مانتا ہے نا، تو شیطان کیا خیال ڈالتا ہے، پھر تم آؤٹ ڈیٹڈ لگو گے، پھر تم معاشرے سے پیچھے رہ جاؤ گے، پھر دوپٹہ سر پہ لے کے بہت مذہبی لگو گی، پھر عمر سے بڑی لگو گی، داڑھی رکھ لی تو تم ایسے لگو گے، ٹخنوں سے اونچی شلوار کی تو مولوی لگو گے. تو اللہ کہتے ہیں اٹس اوکے، اٹ واز دیئر ڈیسیژن. دنیا میں انہوں نے دنیاوی چیزوں کی نظر سے عزت اور ذلت کا معیار دیکھا. قیامت کے دن اب اللہ ان کو حقیقی معنوں میں رسوا کریں گے. کیسے رسوا کریں گے؟ دوزخ میں ڈال کر. سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کہا گیا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کیا. اگر وہاں دیکھے تو لفظ اخزیتہ وہی ہے تو یہاں یخزی ہے میں، تو گویا کہ پتا چلا کہ قیامت کے دن کی سب سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے. دنیا میں بھی آپ سوچیں، کوئی غلط کام کریں اور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے تو کیسا لگتا ہے؟ جیل میں جانے والے لوگوں کا کسی سوسائٹی میں کیا مقام ہوتا ہے؟ بعض دفعہ لوگوں پہ جھوٹے الزام بھی لگ جاتے ہیں لیکن ایک دم ان کا کریڈٹ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پرزن میں رہ کر آئے. پرزنرز جیل سے نکلنے کے بعد بھی ان کے نام پہ ٹھپا ہوتا ہے. بعض فارم ایسے ہوتے ہیں فل کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا کبھی آپ جیل میں تو نہیں گئے، کیا آپ نے، آپ کو کبھی کوئی سزا تو نہیں ملی؟ تو اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے. وجہ کیا؟ یقول اینا شرکائی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان سے کن شریکوں کی بات کرتا ہے جن کی حمایت میں تم جھگڑتے تھے. یہ وہ ہر قسم کے شریک ہو سکتے ہیں جن سے یہ مرعوب تھے. آپ دیکھیں کہ صرف اگر بت لکڑی کا یا پتھر کا ہوتا نا تو شرک کو سمجھنا بہت آسان تھا, لیکن جب ہم شرک کو کھلے کر کے دیکھتے ہیں نا بڑے لیول میں, تو ہمیں بہت سارے شریک دکھتے ہیں. مثلا وہ تمام ایجادات جن سے تم مرعوب تھے, وہ سارے علوم جن سے تم بہت متاثر تھے, یہ بھی تو شریک ہے نا. آج کی سائنس ایک خاص حد تک اللہ کے معاملے میں شریک ہو جاتی ہے. گیجٹ اپنی دنیاوی ترقی پہ تمہیں مانتا, قرآن سے زیادہ تمہیں دنیا کی چیزیں پسند تھی, ان کے اوپر تم مان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھیں کنتم تشاقون فیہ, تم جن کے معاملے میں جھگڑتے تھے. یہ جو لفظ ہے تشاق, یہ شین قاف قاف ہے, شک. اردو میں ایک لفظ سنتے ہوں گے قبر شک ہو گئی, یہ وہی لفظ ہے. ضد میں کسی سے الگ ہونا, مخالفت, رقابت, دو دھڑے نہیں بنتے جیسے کبھی کسی گروہ کے, وہی چیز ہے. مخالفت تھی, عداوت تھی, جھگڑا تھا, مطلب کہ تم اسلام سے جو کٹے کٹے رہتے تھے آج وہ ساری ترقیاں کدھر ہیں؟ کچھ بھی تو جواب نہیں ہے. نہ لکڑی کے بت اس وقت سامنے آئیں گے, نہ کوئی دوسرے آئیں گے. تو قال الذین اوتوا العلم, اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا. سوال پیدا ہوتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو وہاں جا کے یہ گواہیاں دیں گے؟ کیا یہ ان اہل جہنم میں سے ہوں گے؟ نہیں, وہ لوگ جو زندگی میں لوگوں کو اللہ کی کتاب کی دعوت دیتے تھے, جنہوں نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ تم علم حاصل کرو تاکہ تمہاری زندگی سے شرک نکل جائے, اللہ کی قدر آ جائے, وہ وہاں کھڑے ہو کر بتائیں گے دیکھو آج تمہیں لگ بتا گیا کہ تم نے اس کو نہیں مانا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جہاں بھی کوئی بہت خاص گواہی کا ذکر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ علم والوں کی گواہی ڈلواتا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا, پیچھے پڑھ چکے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. تو علم کی بنیاد پہ گواہی دینا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں نوٹ کیا گیا. پتہ کیا چلا کہ قیامت کے دن بھی اس حقیقت پہ وہی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس علم تھا. کہ ان الخز چل جاؤں, آج کے دن کی رسوائی و سوء اور بدبختی, برائی, سیاہی, سب لفظ سو کے اندر, الل کافرین, کافروں کے خلاف ہے. آپ امیجن کریں, پہلے تو ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ظاہری کفر سے تو بچائی ہوا ہے نا, اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پہ اور اسلام پہ رکھے, نبی کی امتی بنائے. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, اور میں یہ کب سوچتی ہوں, جب میں سڑکوں پہ چلتے پھرتے صریحاً ایسے لوگوں کو جن کا صاف دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کفر پہ ہیں, جنہوں نے کچھ سمبلز بھی چہرے پہ لگائے ہوتے ہیں, بعض دفعہ مندروں سے نکلتے ہوئے دکھتے ہیں, بعض دفعہ ان کے حال حلیہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے. میں جب میرے سامنے کوئی ایسی سسٹر آتی ہیں تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. آج دنیا میں اگر ہم سوچ کے کچھ کر سکیں تو شاید فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم اس دن پہ پڑے رہیں کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی وہ بڑی بات ہے. لیکن آپ ذرا قیامت کے دن کو کسی کافر کے ناطے سے سوچیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کان علی الکافرین عسیرا, بہت مشکل دن ہوگا کافر پہ. دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم گھبرا جاتے ہیں نا, لیکن وہاں نہیں گھبرائیں گے. اور ایسے لوگ وہاں پھر اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ لیکن وہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں ہے. دل کو تکلیف ہوتی ہے. میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ دل سے یہ جذبے نہ نکالے تو جنت میں جا کے بھی دل کڑتا ہی رہے, فلاں کیوں نہیں آیا, فلاں کدھر چلا گیا, فلاں کدھر تھے, وہ کیسے تھے, یہ کیسے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. اور یہ جو ان سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ تمہارے شریک کدھر گئے, یہ بھی رسوا کرنے کا ایک انداز ہے. پھر پوچھا جائے گا بتاؤ ذرا تم کیا کر کے آئے ہو. اب ایسے لوگوں کی موت کا ذکر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے سبق ایک ہی چل رہا ہے, جھٹلانے والے, منکر ہیں, آخرت کو نہیں مانتے, اللہ سے پیار نہیں کرتے, تکبر ہے. ایسے لوگوں کے دنیا میں رویے, اب قیامت کی باتیں تھیں, اب خاص طور پہ ان کی موت کا وقت بیان کیا جا رہا ہے. آیت 28, الذین تتوفاہم الملائکہ, جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے. کس حال میں؟ ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. کیا ظلم تھا ان کا؟ اصل میں تو یہ لفظ ہے نا ظالمین تھا, عربی زبان میں جو لفظ کے آخری نون ہوتی ہے نا وہ گر جاتی ہے جب کبھی وہ مضاف بن جاتا ہے آگے جا کے، تو مضاف کی وجہ سے نون گر گیا تو ظالمین ظالمی رہ گیا، ظالم تھے اپنے نفسوں پہ. کیا ظلم تھا ان کا؟ سب سے پہلے تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کی یاد کے بغیر جینا ظلم، نہ اللہ کی یاد ہے نہ آخرت کی یاد ہے، نہ نیکی کی رغبت ہے نہ برائی سے نفرت ہے، ایسے دنیا کے عیش اور مستی میں مگن ہے، نفس کو ہی پوچھتے رہ گئے. اور اتنے میں اچانک موت کا فرشتہ آ گیا. امیجن تو کرے، کوئی تیار نہ ہو اور ایک دم پولیس مین روک لے اس کو. آپ سوچتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پولیس مین آپ کے خلاف ایک ایسی بات پیش کر دے جس کو آپ جھٹلا ہی نہ سکے. تو آپ ذرا امیجن کیجئے کہ ایک پولیس مین کی طرح موت کا فرشتہ کھڑا ہے، صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ فرشتے کو پولیس مین سے کیا نسبت. لیکن فرشتے آئیں گے، موت پیش کریں گے. فَأَلْقَوُ السَّلَمُ، تو وہ اس وقت سلام پیش کریں گے. ہائی لائٹ کیجئے گا سلام، اطاعت پیش کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی برے کام نہیں کرتے تھے بھائی. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں جناب، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے. بڑی زبردست آیت ہے. چھوٹ کی عادت تھی ان کو، دنیا میں اپنے غلط کاموں کو دوسروں کے سر پہ ٹھوک دیتے تھے. بیکاز آف دیٹ، بیکاز آف ہر، بیکاز آف ہم، بیکاز 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 کرتے تھے. تو چونکہ دنیا میں جھوٹے عذر مانتے تھے نا، تو وہاں بھی موت کے فرشتوں کو دیکھ کر جھوٹ موٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو نہیں گناہ کرتے تھے. اور سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلم. یہ جو لفظ سلم ہے نا، یہ بہت زومانی لفظ ہے عربی زبان میں. سلم نمبر ایک صلح، یہ بھی پیچھے گزر چکے لفظ، سلم پیش کریں گے. پھر عاجزی، کسی کے سامنے عاجز ہونا، سپرد کر دینا، فرما برداری کرنا، اور کہہ لیجئے کہ سرنڈر کرنے کے معنوں میں. یعنی ایسے لوگ موت کے فرشتے کو دیکھ کر بھیگی بلیاں بن جائیں گے، بہت نیک بننے کی کوشش کریں گے، فیل یہ کرائیں گے کہ ہم تو بہت تمہارے ساتھ ہیں. اور جب وہ دیکھیں گے کہ کوئی بات نہیں بنی، انہوں نے تو ہمیں گھاس نہیں ڈالی، تو پھر ایک دم پینترا بدل کر کہہ دیں گے کہ ہم تو کبھی یہ کام نہیں کرتے تھے، اور ہم نے تو اس کو کبھی مانا ہی نہیں تھا، اور ہماری تو زندگی میں یہ بات ہی نہیں تھی. اور اس طرح سے اپنی جان بچائیں گے. سورۃ الانعام میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی کوئی نہیں. تو گویا کہ جھوٹا ہوتا ہے منافق اور کافر. کئی اور یہ آیتیں ساری جو ہیں اس کو نوٹ کیجئے، یہ عذاب قبر کی دلیل ہے. یہاں سے آگے اور بھی آیتیں آئیں گی. بعض لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کدھر ہے قرآن میں عذاب قبر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر ہے عذاب قبر. کدھر؟ فرشتوں کا یہ مکالمہ چل رہا ہے، وہ ان کے سامنے بڑی دوستیاں کرنے کے انداز میں ہیلو ہائے کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ہمارے سارے پول پتا تھے، یہ غلط کام کر رہے تھے جو بھی تھے. تو ایک دم ذرا ان کو جب یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ کو تو تمہارے سارے کاموں کا پتا تھا جو کچھ تم کر کر آ کے آئے ہو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے ان کو کہیں گے 29، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فلبیس مثوى المتکبرین، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. یہ ہے عذاب قبر. یہ کون سے جہنم کے دروازے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قبر جہنم کا ایک دروازہ ہے. موت کے وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، اور جنت کے گھڑوں میں سے بھی ایک گھڑا ہے. تکبر کرنے والوں کو جہنم کے گھڑے میں پھینکنے کی بات بتائی جا رہی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہاں ہے عذاب قبر، تو ان سے چند باتیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ میت کو دفن کرنے کا طریقہ کہاں ہے قرآن میں؟ ہے کہیں جگہ پورے؟ آپ نے 14 پاروں میں پڑھا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو کیسے دفناؤ، پھر کیوں نہیں لوگ جا کے ایسے ہی چھوڑ آتے، پھینک آئے، جانور کھا لیں، چلو کچھ ان کا ہی پیٹ بھر جائے، فائدہ ہی ہے نا، اینیمل رائٹس بھی ہو جائیں گے. قبر کو تو آپ اس طرح پوچھتے ہیں، اونچی قبر، بگلی قبر، دس اینڈ دیٹ. تو جب جس ہستی کے کہنے پہ قبر کے باہر کے مراحل ہیں نا، اسی کے بعد قبر کے مراحل اندر کے. واضح حدیث سے عذاب قبر پتہ چلتا ہے. کوئی اس کو آج کے دور میں مانے کہ نہ مانے, کسی کے نہ ماننے سے وہ چھٹے گا نہیں, وہ چیزیں پیچھے نہیں ہو جائیں گی, بلکہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو قیامت کے دن قبر میں پیش کیا جائے گا. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ جسم اور روح کے تعلق کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ صبح و شام ان کو لگتا ہے کہ ہم آگ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں. اور جب جسم قیامت اصل قائم ہوگی, جب اصل قیامت برپا ہوگی, تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو عذاب قبر برحق ہے. آج لوگ کہتے ہیں اچھا جی آگ کی در ہے پھر دکھاؤ, ہم تو قبرستان سے گزرتے ہیں ہمیں تو کسی قبر میں سے آگ نہیں دکھتی. تو آپ ان سے پوچھئے کہ مائکرو ویو میں کہاں آگ دکھتی ہے. دیکھیں آج کے دور میں تو سائنس کی ترقی نے بہت کچھ ثابت کر دیا کہ عذاب قبر ہوگا. کہتے ہیں جی سانپ کے در اگر ہیں تو دکھائیں, اللہ نہ کرے اگر جہنم کا ایک سانپ دنیا میں آ جائے اور قبروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں سے کچھ بھی آ جائے تو کون بچے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, تم بستروں سے لذت لینا چھوڑ دو, تم جنگلوں میں بھاگ جاؤ. اب یہ تو ہم نہیں دیکھتے, اس طرح کی بعض تصویریں بھی کافی کئی لوگ بھیجتے ہیں, تو قبر ہے اور اس میں سانپ دوڑ رہا ہے اور نکل رہا ہے اور باہر آ رہا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. تو یاد رکھیے کہ عالم برزخ قبر کا دور ہے, اور قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ اس کے اشارے موجود ہیں کہ موت کی آخری ہچکی سے لے کر قیامت کو اٹھنے تک کے وقت کو ان کی قبر کا وقت, ان کے برزخ کا وقت کہا جاتا ہے, اور وہاں انسان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہر جسم کیسا بھی دکھ رہا ہو, بعض لوگوں کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی, جلا دیتے ہیں بعض لوگ, بعض ڈوب گئے, بعض حادثوں میں چلے گئے. تو قبر کا معاملہ جو ہے یہ روح کا معاملہ ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ اس کو یوں سوچیے جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں, تو خواب کے دوران جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیا آپ کو یاد ہوتا ہے یہ خواب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا خواب دیکھا پریشان تھی میں آگے پیچھے یہ وہ, یہ تو جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں نا شکر ہے. بس اب وہ خواب کی انٹینسٹی کو کئی کروڑ گنا اوپر کر لیں, وہ خواب دیکھ رہے ہیں, وہ خواب غفلت ہے, لیکن ان کو پتا چل رہا ہوگا کہ تکلیف میں ہے. اسی سے اگر سمجھیں تو بڑی بات ہے, پھر باقی باتوں کو تو اور کیا لینا. تو حدیث کو سمجھے بغیر قرآن کی آیتوں کو سمجھا جا ہی نہیں سکتا. کیا ملا ایسے لوگوں نے, کیا پایا؟ آپ سوچئے, جدھر سے چلے تھے ادھر ہی پہنچ گئے, ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی, آج کیا ملا؟ آپ سوچئے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو سوچ انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے نا, وہ یہ کہ یہ دنیا اتنی تیزی سے گزر رہی ہے. اچھی ہے تو بھی افسوس ہی ہے نا. دیکھیں کل اور آج میں کیا فرق, ایک ہفتہ کیسے گزرتا ہے, بھاگ کے گزر جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ بس سر اٹھایا اور ہفتہ گزر گیا. ہر ایک کی اپنی روٹین ہوتی ہے, اگر آپ کی کلاس منڈے ٹو تھرسڈے, آپ کو منڈے سے تھرسڈے ایسے ہی لگتا ہوگا ایک دن ہے. اگر ویکینڈ کلاس ہے تو ویکینڈ ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں اچھا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تین چھٹیاں ہمارے پاس, سنڈے کی شام کہتے ہیں ہائے تین دن گزر گئے, کیسے نہیں ہو رہا. رمضان آیا تھا, کتنا لوگوں کو ہیوی لگتا تھا, سچ بتائیں کہ رمضان کے پلک چھپکتے میں گزر گیا. تو یہ جو دن گزر رہا ہے یہ میری زندگی کا بھی تو ایک دن گزر گیا. اپنی زندگی کی الٹی گنتی شروع کر کے دیکھیں, 60 سال رکھیں ایک ایوریج, وہ بھی اگر جیے تو جیے, 60 میں سے کتنے کم ہو گئے ہیں, اب اس میں سے کتنے کم ہیں, اب اس کے بعد کتنے کم ہیں. ہر دن جب صبح کیلنڈر کی ڈیٹ بدلے تو کہیں کہ بندی تیری زندگی کا بھی ایک دن کم ہو گیا. ہر دن سوچو کہ تم نے اس دن میں اللہ کا کتنا قرب پایا, کتنی نافرمانیاں کی, کتنے گناہوں سے بچے, کتنی نیکیاں کی. صرف جینا ہی تو کوئی بات نہیں ہے نا, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور جی رہے ہیں. اور سچ بتائیں کہ اگر زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو اہم, تو عام زندگی تو ایسے ہی گزر رہی ہے, گروسری چل رہی, گروسری ختم, کھانا پک رہا, کھانا ختم, گھر صاف, گھر گندا, ایک مشین کی زندگی ہے. اور اسپیشلی آپ دیکھیے کہ جو اسلام کو نہیں مانتے یا اللہ پہ نہیں ایمان, ان کو کیا لگے. کسی جگہ کہاں کی بات تھی, کوئی ایسے دیکھا, مسلم نہیں تھے تو بہت دولت تھی ان کا گھر تھا, کسی دکان تھی کوئی, تو کسی نے ایسی دیکھ کے مجھے کہا کہ یہ ان کی دیکھیں کتنا اللہ جس کو رزق دے, بہت بڑی دکان ہے, یہ چھوٹی سی ایک ریڑھی سے شروع ہوئی تھی. تو میرے دل سے آہ کے ساتھ یہی جملہ نکلا تھا اس وقت بھی کہ کیا فائدہ اس رزق کا, یہ کوئی اللہ کی دولت ہے؟ جس کو ایمان کی دولت نہیں ملی وہ دنیا کا بادشاہ بن جائے, بڑے بڑے چلے گئے نا, تو وہ چلے گئے تو ان کو کیا مل گیا؟ خاص طور پہ جب میں کسی کو کفر کے ساتھ دنیا کی دولت مندی پہ دیکھوں تو میں کہتی ہوں اللہ کبھی اس کی دولت کو آدھا کر دیتا لیکن اس کو ایمان کی دولت دے دیتا, وہ بڑی چیز ہے. تو یہ تھا وہ ایک کردار جس کے بارے میں انسان اپنی فکر کرتا ہے. اب اس کے بعد ایک خوبصورت کردار, ان سب اتنا اسے پڑھنے کے بعد اپنے دل میں درد محسوس کر رہے ہیں, اس درد کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اور وہ کوئی دور نہیں ہوتے, وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. آج پھر اگر ایک بار پھر ہم خود سے نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام سے دور ہیں, جو قرآن سے دور ہیں, جو جس جگہ بھی دوری ہے ان کے دلوں میں, اللہ تو مجھے ذریعہ بنا دے ان کی ہدایت کا, تو یقین کیجئے کہ ہمارے اندر کام کرنے کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا ذکر آیت نمبر 30 سے 40 تک چلے گا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ تڑپ اور فکر لگا دیتا ہے ان کے ساتھ پھر موت کے وقت کیا ہوگا اور ان کی زندگی کیسی ہے. آیت نمبر 30, وقیل للذین اتقوا, اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقویٰ سے, ماذا انزل ربکم, کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے, قالوا خیرا, وہ کہتے ہیں بھلائی. جذبات کی وجہ سے جملہ بھی منہ سے نہیں نکلتا, بس ایک لفظ نکلتا ہے بھلائی. یہ دین بھلائی, قرآن بھلائی, اسلام بھلائی, سنت پہ عمل بھلائی, حدیث میں بھلائی. پیچھے کیا جملہ تھا ان کا, قالو اساتیر الاولین, میچ کر رہے ہیں آیتوں کو, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے, کہتے تھے اساتیر الاولین, یہ کیا کہتے ہیں, یہ تو بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولدار الاخرتی خیر, اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے. ولنعم دار المتقین, اور کیا ہے اچھا گھر وہ متقیوں کا, کیا ہوگا ان کے پاس, اس پہ اکٹھی بات کریں گے. جنات عدنی یدخلونہا, وہ باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں داخل ہوں گے. کیا لفظ داخل ہونے کی کوئی ضرورت ہے, یدخلونہا کیوں کا, تاکہ امیجن کرو کہ جب تم اس جنت کے دروازوں میں داخل ہوگے تمہیں اس وقت فیل کیا ہوگا. دیکھیں کسی بھی نئی جگہ پہ جائیں تو سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو دیکھیں گے تو کیسا ہوگا, پتہ نہیں وہ کیسا ہے. جیسے مثال, اگر آپ میں سے کسی نے نیاگرا فال نہیں دیکھی تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹنگ فیز کیا ہوگا, جب آپ بالکل اس کے قریب پہنچ جائیں گے. اچھا پتہ نہیں کیا دیکھنا ہے, ابھی پتہ نہیں کیا دیکھنا ہے, پھر جب ایک دم آپ دیکھیں گے تو آپ ایک دم کھو جائیں گے. اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ خانہ کعبہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت تو یقین کریں جدہ سے بیٹھنے کے بعد مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے, وہ بستیوں کے پہاڑوں میں گھومتی ہے نا, جب یہ آواز لگی کہ مکہ آ گیا تو ہمیں لگا کہ مکہ آ گیا تو حرم آ گیا, اور ہمیشہ ہم نے گھر دیکھا ہوا یہ کالے رنگ کا کمرہ, یہ تو اب جا کے دیکھا کہ اس کے ارد گرد اتنے برامدے اور اتنی دیواریں ہیں کہ اندر جانا پڑتا ہے. تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ بس مکہ میں گھسیں گے ایک دم کسی موڑ پہ بس مڑے گی تو آگے کالا گھر ہوگا. ہر موڑ پہ جب بس گھومتی ہے نا اوپر ایسے, تو دل یوں مٹھیوں میں تھا, پتہ نہیں آگے کیا دیکھنا, پتہ نہیں کیا ہوگا, کہیں بھی نہیں دکھا, بس کھڑے نہ آگے. اور وہ وقت جب آپ اندر وہ دروازوں سے گزر کے صحن سے جب وہ اندر وہ کالا کمرہ دیکھتے ہیں, اس وقت کیا حال ہوتا ہے, رات کا وقت اور ایک نور کی چادر تنی ہوئی اور کوئی رو رہا ہے اور لوگ سفید کپڑوں میں اور تڑپ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور رمضان کا موسم ہے, کچھ دیر تو بندے کو ہوش ہی نہیں رہتی کہ انسان کی طرح. تو یدخلونہا, اپنے وہ لمحے یاد کریں جب ہم جنت میں جائیں گے, کیا امیزنگ ایکسپیرینس ہوگا. تجری من تحتہا الانہار, جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, لہم فیہا ما یشاؤن, ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے. اس کی کیا ضرورت تھی ادھر, اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ہر چیز نہیں مانگی, دنیا میں حسنہ مانگا تھا. یہ نہیں کہا کہ اللہ دنیا دے ہر قیمت پہ دے, ہر قیمت پہ نہیں, اللہ تیری رضا کی قیمت پہ ملے گی تو پھر لے کر آئیں گے, پھر فائدہ ہوگا. تو کہا ایسے لوگوں کو کذالک یجزی اللہ المتقین, ایسے ہی لوگوں کو اللہ, ایسے ہی متقی لوگوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے. یہ کون لوگ تھے, جنہوں نے احسنو, اچھا عمل کیا, اب آپ دیکھیے کہ احسنوں کون ہے، اس کی اگلی آیت میں تفسیر ہے، اس لیے میں نے وہاں اس کو تھوڑا سا سکپ کیا. آیت 32، الذین تتوفاہم. اب ایسے نیک لوگوں کی موت کا وقت ہے. پچھلے انجام کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچے، ان کی روحوں کو جب فرشتے قبض کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ طیبین، اس حال میں کہ وہ طیب ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں. یہ کون سی پاکیزگی ہے؟ ان کی روحیں پاکیزہ ہیں، ان کی زندگیاں پاکیزہ تھیں، ان کی سوچیں پاکیزہ، جسمانی پاکیزگی، عمل پاکیزہ. کلین لوگ تھے، گندے لوگ نہیں تھے، گندی سوچیں نہیں تھی، ان کی نگاہیں گندی چیزیں نہیں دیکھتی تھیں، اور ان کی زبانیں کلمہ طیب پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جائیے جنت میں، بما کنتم تعملون، ان عملوں کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، جو اللہ نے تمہارے لیے رکھے تھے. یہ ہے ایک دوسرا کردار. اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں کو اگر ہم تقابل پہ رکھ کے دیکھیں تو فرق کس چیز کا؟ ادھر دو لفظ ہیں، ہائی لائٹ کریں، احسن فی حاضر دنیا، احسن، اور ساتھ تجربے. آپ دیکھیے کہ قرآن کا ہر حکم خیر، اس کو لگتا ہے جس کی سوچ. کیجئے کہ ایک لڑکی ہے، دو لڑکیوں کو ذہن میں لے آئے، ایک کی سوچ پاکیزہ، فطری حیا موجود ہے اس کے اندر، حضرت مریم کی طرح شروع سے اس نے اپنی سوچوں کو، اپنی نظروں کو پاک رکھا ہے. کوئی دین نہیں تھا اس کے پاس، کتاب ابھی نہیں تھی، امیتری گھر کی پلی بھی بچی، ہر وقت ماں باپ نے خیال سے پالا، اس کے لیے ہر چیز صحیح رکھی. اب وہ نگاہیں بھی پاک ہیں، کزن سے وہ باتیں نہیں کرتی، اکیلے ماں باپ کے بغیر وہ کہیں جاتی نہیں، راتیں کہیں نہیں رہتی، اس کو کپڑے پہن پہن کے سجا سچ سچ کے دوسروں کو بنا کے دکھنے کا شوق نہیں ہے، سہیلیوں کے ساتھ اس کی دوستی نہیں، اسکول کالج میں گئی بھی تو کام سے کام رکھا. ایک وہ بچی ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں جب قرآن آتا ہے تو اس کو کیا لگے گا؟ وہ ریئلی واقعی میں تو پہلے ہی ایسی تھی، اچھا یہ تو اتنا ثواب ہے، اچھا یہ تو اتنی اچھی. اس کو قرآن پڑھ کے کیا لگے گا؟ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو کتاب کیا لگتی ہے؟ حسن لگتا ہے. کیا نازل کیا میرے رب نے؟ احسن نازل کیا، خیر نازل کی ہے. اب ایک دوسری بچی، اس کی بالکل اپوزٹ، بالکل ماحول بدل چکا، وہ تو اسلام پہ بھی پتہ نہیں تھی کہ نہیں. اب اس کو کوئی مار باندھ کے اگر قرآن تک لے آئے اور قرآن پڑھے، راتے ہی اگر وہ قرآن کے وہ احکامات پڑھ لے جس کا تعلق ہی اس کی ساری چوٹیں پڑے اس کے اوپر جو اس کی زندگی میں تھی، تو اس کو کیا لگے گا؟ اساتیر الاولین. آج کے دور میں کون عمل کرتا ہے جی؟ آج کے دور میں کون برقعے پہنتا ہے اور آج کے دور میں کون حجاب پہنتا ہے؟ قرآن تو ایک ہی ہے، فرق کیوں لگا لوگوں کو اس کے اپنے پچھلے عمل سے؟ یہ ہے وہ فرق جو قرآن پڑھنے والوں کے اندر عمل کا فرق ڈال دیتا ہے. جیسے ہم سب اپنے اوپر لے اس کو، ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، خود سے پوچھئے مجھے قرآن کے کتنے حکم لگتے ہیں اپنے اپنے لگتے ہیں، اور کتنے حکم ساتھی رول والے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا بخار سے، اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے، میٹھی چیز نہیں تمہارا منہ کڑوا ہوا ہوا ہے، رائٹ؟ اسی طرح یاد رکھیے، گناہ نیکیوں کو کڑوا کروا دیتے ہیں. پھر ایک اور بات یاد رکھیے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ شروع میں محبت نہیں ہوتی نیکیوں سے، لیکن پڑھتے پڑھتے محبت ہونے لگتی ہے. ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں، 14th پارہ بالکل اب ٹیپ ٹاپ پہ پہنچ رہے ہیں نا قرآن کے، مجھے قرآن سے کتنی محبت ہوئی ہے؟ چند سوال لکھیں خود سے، ہم سب قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی تو میرے اندر آپ سے کیا بات مختلف ہوتی؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ کیا قرآن پڑھنے کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ آف کورس آئی. آپ میں سے 100% لوگ کہیں گے کہ تبدیلی آئی. اگلا سوال لکھئے. جتنا میں نے سنا کیا باقی یا کام آئی؟ اس پہ کوشچن مارکس لگیں گے. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی 30 دن دورہ قرآن کر لے تو تبدیل ہو جائے, کوئی عمل اس کا بدل جائے, اور کوئی 18 منتھ تک قرآن پڑھتا رہے پڑھتا رہے, 1 سال تک پڑھتا رہے, 2 سال تک پڑھتا رہے اور اس کے اندر تبدیلی نہ آئے, تو خوش قسمت پھر کون ٹھہرا؟ دنیا داری کے ناطے سے دیکھیں, تھوڑے دنوں میں انہوں نے پڑھ لیا, عمل کیا, اپنی زندگی درست کی, چل پڑے. کئی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ وہ اپنے بزی اسکیجول یا مجبوریوں کی وجہ سے لانگ کورسز نہیں کر پاتے ہیں, سچی بات ہے, لیکن ایک دفعہ کا قرآن ان کی زندگی کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے, بڑی بڑی چیزیں ساری نکل جاتی ہیں, اور اگر آگے بھی تعلق قائم رہے تو پھر چھوٹی چھوٹی صفائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. کئی لوگ ایسے نکل جائیں گے. علم وہی فائدہ دے گا جس پہ کل عمل ہوگا. اب اپنے آپ کو طیب کے ناطے سے ذرا سا چیک کر لیں, کیا ابھی بھی میری نظریں گندی تو نہیں ہیں؟ کسی لڑکے کو دیکھنا, کسی مرد کی طرف للچائی بھی نظروں سے دیکھنا, ہیروز ہوں یا فلمیں ہوں یا گانے ہوں, بلکہ صاف ستھری بات کرتے ہیں طیبین کا لفظ ہے, کیا میری آنکھیں طیب ہیں؟ کیا میں اب بھی کچھ ایسے سینز دیکھتی ہوں جو مجھے نہیں دیکھنے چاہیے تھے؟ کیا میرے کان وہ چیزیں سنتے ہیں جو میرے کانوں کو ناپاک کر دیں؟ کیا میرے دل میں اب ایسے خیالات ابھی بھی آتے ہیں؟ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ پھر اس وقت کیا ہوگا جب موت کے فرشتے آئیں گے اور اس وقت چلیں گے. جو نیکی کرتا ہے نا, نیکی کرنے والے پہ پلٹتی ہے, یاد رکھیے. صحابہ کرام نے نیکی کی تو ان کی خیر انہی کو پلٹ کر گئی, اسی طرح شر بھی پلٹتا ہے. میں اور آپ آج کچھ کریں نہ کریں, یہ کتاب ہمیں بدلے نہ بدلے, لیکن یاد رکھیے آج سے 1-2 سال کے بعد ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں گے. جیسے آپ دیکھیے کہ گھڑی کی سوئی کو ذہن میں لائیے, 12 سے شروع ہوتی ہے نا, 1 2 3, چلتے چلتے واپس کہاں جاتی ہے؟ پھر 12 پہ آ جاتی. اسی طرح سے سرکل کاٹ کر ہم سب اپنی اصل پہ آ جاتے ہیں. اگر طیب بنیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آخر ہمارا انجام اچھا ہوگا, اور اگر ہم اس قرآن کے ادھورے سفر کر کے بیچ میں سے ادھر سے ادھر کٹتے پھٹتے ایسے سفر کرتے رہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر چینجز نہ لائیں, تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے تک کی بات ہے, کم پہ تو راضی نہیں ہونا. اور میں یہ آیتیں جب پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد تو حقیقت میں پسند, اللہ کے پسند کے کام کرنے کو دل جاتا ہے, نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند کی پوری لسٹ اس قرآن میں دے دی ہے, بس اب ہر ایک اپنی چوائس اور اپنی توفیق کے مطابق کر لے. پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے اور اس کو بندہ ایکسیپٹ نہ کرے تو اس کو دنیا کے کسی دینے والے پہ سوچے. کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز دے, کھانے کی دے, آپ کھائیں آپ نہ کھائیں, آپ اس کو پھینک دیں, لیکن کیا آپ اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اور اگر کوئی نہ لے تو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا. بعض دفعہ بچے نہیں پکڑتے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا پکڑ تو لو, لے تو لو, آنٹی دے رہی ہیں, فلاں دے رہا ہے, لے لو کر لو. آپ سوچئے کہ جب اللہ ہمیں کچھ نعمتیں دے رہے تو کیا ہم اس کو لینے سے انکار کریں گے؟ اور جب لے لی تو پھر کیا اس کو پکڑ کر اس پہ اپنی زندگی کو چلانے سے انکار کریں گے؟ یعنی آپ سیدھے سے لفظوں میں کہہ لیں کہ قرآن پڑھ کے تو ہم وہ خوش قسمت گروہ بن گئے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے اپنی پسند کی چیزیں پکڑا دی, اب پھر اس کے بعد ہم جو چاہیں وہ کریں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں. ساری جنگ دنیا میں اسی بات کی ہے, طیب اور ناطیب کی, پاکیزگی کی. عقید, آپ پیچھے سورت ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں نا, الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة, وہاں بھی تو کلمہ طیب ہی تھا نا, اور کلمہ طیب ہے ہمارا لا الہ الا اللہ, سچا عقیدہ ہو بندے کا شرک سے پاک, معاملات کھرے، فیئر ڈیلنگ، اللہ کے خوف کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرے، سوچے بلند ہو، ہر وقت دوسروں کا فائدہ دینے کا سوچے، یہ ہے آپ کی طیب زندگی. اور جس نے خود کو طیب بنا لیا وہ دوسروں کے فائدے کا ضرور ہوگا. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر تم فکر کرو. کتنے لوگ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم واقعی طیب ہو چکے ہیں؟ اس قرآن نے میں پاکیزہ کیا مانجا کہاں پڑی ہوتی اگر اس کتاب سے کٹی ہوتی. کئی ایسے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں بھی کسی ایک ساتھی کا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر، یعنی بال واسطہ بتا رہی ہوں کہ ان کا یہ خلاصہ تھا کہ اگر یہ قرآن میری زندگی میں نہ آتا تو میں ویسے ہی رمضان گزارتی جیسے پہلے گزارتی تھی، اور وہی عید پارٹیاں ہوتی ہیں، اور وہی عید پہ چوڑیاں ڈلوانا، اور مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ، اور عید ہی کی رات. آپ دیکھیے کتنے نہ سمجھ ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو عید کی رات جا کے پھر غیروں کے ساتھ چوڑیاں مہندیاں اور وہاں کے میوزک ڈھول ڈمک کے، کیا جی یہ عید ہمارے اپنے کلچر میں بچپن سے دیکھتے آئے کہ عید کی رات کو جی لائٹیں دیکھنے جانا ہے، اور چاند رات جس کو کہتے تھے، تو وہ پھر سارا طیب پن تو ختم ہوا نا. یہ کتاب اور کچھ کرے نہ کرے کم از کم بندے کو میچور تو بنا دیتی ہے. تو اپنی چوائس چینج کریں، اگر کہیں کوئی اندر کھرچن پڑی ہوئی ہے نا گندگی کی تو اس کو ہٹائیں، سوچے کہ نہیں یہ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، میں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتی ہوں. اور کتنا زیادہ آپ تصور میں بھی لائیں نا، آپ کھانا کہاں سے لینا چاہتے ہیں؟ جو گندی مرغیاں بیچیں، چوہے دوڑ رہے ہوں جہاں، گندا خراب گھر ہو، ہر جگہ انسان آپ دیکھیے خود جیسا مرضی ہو، جہاں جائے جدھر سے کوئی چیز لے ڈیل کرے اس کا دل کیا کرتا ہے کہ وہ طیب ہو. تو آپ اپنے اوپر لے، جب میری روح دنیا سے جا رہی ہوگی تو فرشتے کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو جب اس فرشتہ اس کی روح کو کھینچتا ہے تو جسم تو بستر پہ ہی ہوتا ہے نا، تو روح باہر آ جاتی ہے، تو وہ روح پھر اس جسم کو مخاطب کرتی ہے، اور اگر اس نے اچھے کام کیے تھے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ کنت فی جسد طیب، میں پاک جسم میں تھی، تو نے میرا بڑا خیال رکھا، تو نے مجھے ساری زندگی گناہوں سے بچایا، میں تجھے دعا دوں گی کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی اب اللہ تیری حفاظت کرے. اور اسی طرح روایت میں آتا ہے، پورا ایک مکالمہ ہے کہ بدل انسان کی جب روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کنت فی جسد خبیس، میں بڑے خبیس اور گندے جسم میں پڑی رہی تھی، تو نے مجھ سے بڑے غلط کام کرائے، آج تجھے بد دعا دیتی ہوں کہ جو تو نے میرا حال کیا اب اللہ تیرا بھی حال کرے. تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. کئی لوگوں کی موت کا آپ سنتے ہیں تو گواہیاں دل دیتا ہے کہ یہ طیب موت تھی، اور کئی کہتے ہیں کہ ہم مرتے وقت بھی اپنی دھنیں سنیں گے، مرتے وقت بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے نافرمانیوں کے کام کرتے دیکھیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اچھا انجام ہو جائے. یہ آخری آیتوں کی تلاوت سنائے، اور ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تو ہم سب کو اپنے پاس سے پاک سوچ کر دے ہماری، اور طیب کر دے ہمیں.
سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء
کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے گا؟ دل کس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے دل کی خبر لینی چاہیے، پتا آپ کو، وہ جھوٹ نہیں بولتا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. اور اگر اندر ایک گہرا سکون ہے نا تو سفر تو چلتا ہی رہے گا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ راستہ ٹھیک چنا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی بہت بڑا دل پہ بوجھ ہے، کوئی بہت بڑی خرابی ہے، تو پھر فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ جس ذات نے ہمارا حساب لینا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے. جی آپ طاہرہ، آپ شیئر کریں.
آگے پیچھے سڑکوں میں کافی ہم گھومے ہیں، تو جو کلاس میں بیٹھ کے اسکول ملتا ہے وہ باہر سڑکوں میں یا کہیں اور جا کے نہیں ملتا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایمان کا لیول ایک دم سے تیز الحمدللہ بہت بڑھ گیا. تو وہ ایک ویک کے اندر میں نے محسوس کیا، ایک ویک کے اندر رمضان میں ایسا مجھے لگا تھا کہ ہمارا ایمان کا لیول بہت ٹاپ پہ چلا گیا تھا. تو وہ بیٹھ کے سننا، وہ ہر چیز سے بول کے آرام سے سننا اور بیٹھ ملنا، تو آج ایسا تھوڑا یہ ایک گھنٹے کی جب تفسیر سنتی ہوں الحمد للہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اور میں یہ ابھی بیٹھ کے بھی سوچ رہی تھی کہ ہم جب کلاس کے میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں قرآن کے، تو جو بھی ہمیں باہر ملتا ہے تو وہ بہت اکثر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے اپنا لائف کیسے گزار رہے ہیں جو قرآن سے نہیں جڑے ہوئے. سوری مجھے انگلش نہیں آتی، تو میں نارویجن کی لفظ پڑھنا مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تو لیکن وہ یہ کہ کوشش کریں کہ ٹوٹل پوری اردو میں بات کروں. تو یہ کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن میں پڑھتے کہ کیا کرتے ہیں، تو اکثر ہم جلدی جلدی میں بول دیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ سیکھتے ہیں یا وہ سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، بس یہ نہیں کہ ایک ہم شادی میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں، یہ جتنے بھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا جو ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں سوال. تو یہ واقعی جو سادی کی بات ہے کہ ہمیں بہت سوچ کے بولنا چاہیے الحمد للہ. اور میں اپنا کہوں گی کہ ہمیں تو ہر وقت لوگ ہر وقت باہر سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کون سے سپارہ پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ چکے ہیں، آپ اتنے سال سے لگے ہیں، کیا کیا پڑھ لی ہے، آپ کو کون سے ڈپلوما مل گئے ہیں. تو ہم نے ایک سے یہ کہتے کہ ہم ڈپلوما لینے کے لیے نہیں آئے. ظاہر اگر ہم نے ڈپلوما لینے کے لیے تو ہم اسٹارٹ ہی یونیورسٹی میں اسٹارٹ کرتے کہ ہم ڈپلوما لینے، ہم نے اپنے اندر کے سکون لینا اور اپنے بچوں کی جو پرورش کرنی ہے وہ ایمان پہ ہوئے کرنی ہے کہ ہمارے بچے الحمدللہ جو ہم نے مس کیا ہے اپنے بچپن میں وہ ہمارے بچے نہ مس کریں. تو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کا, اور مجھے یہ آپ لوگوں کا یو کے کا سکول دیکھ کے ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے سے بہت لگی ہیں. جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہمارا بالکل ڈفرینٹ تھا, یہ ماشاء اللہ بہت چھوٹا رہتا ہے. ہم چھوٹے سے لیول پہ تھے, یہ مجھے اسٹارٹ میں ہی بڑے سے لیول پہ لائے ہیں.
اللہ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے نا, یہ ایک تحفہ ہے. یعنی جو بات میں نے آپ کی اس پوری بات میں سے پک کی ہے کہ سڑکوں پہ بھی سکون نہیں ہے, پکنک گھومنا پھرنا یہ صرف تھوڑے دن ہم برداشت کر سکتے ہیں. خود ہی کہہ رہے تھے نا کہ بچے تھک گئے, چار دن میں بچے تھک گئے ہیں جو اتنا شور مچا کے آئے ہیں کہ ہم نے یو کے جانا ہے نا. آپ ناروے جائیں گے تو وہاں تھک جائیں گے. اصل سکون اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقین کریں رمضان ہے کہ غیر رمضان ہے, دونوں میں سکون ہے. شرط یہ کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اور جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا, ہر ایک سوچ سکتا ہے. کل آپ کو بتایا کہ ارلی تھرٹیز کی وہ سسٹر تھی جن کی ڈیتھ ہوئی نا, کوئی وہ سوچ سکتی تھی کہ میں اتنی جلدی مروں گی؟ تو ہم میں سے کون سوچ سکتا ہے کہ ہم نہیں مریں گے؟ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا ہوا کہ کب تک اور جیئیں گے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہر ایک اپنی فکر کرے. اور کسی کو کچھ کہنا؟ جی رم یہ تو لانگ لائف سفر ہے. دیکھیں صفائی ایک دن تھوڑی کرتے ہیں گھر کی, ہر دوسرے تیسرے دن کریں. چلے ہر ہفتے ایک دفعہ ڈیپ کلیننگ تو کرنی پڑتی ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے آخری دن جب گھر دوبارہ صاف کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کبھی صاف ہی نہیں کیا. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہے کہ رمضان کے بعد دوبارہ اب اللہ ہماری ڈسٹنگ کروا رہے ہیں. جی آپ سن رہے ہیں.
جی میں ہر وقت جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی تھی میرے ہسبینڈ سے کہتی تھی, نہیں لوگوں کے ملنے کے چکر میں کہ یہ لے تو مردے پڑے ہیں, کیوں نہیں ملنا ہے. الحمدللہ میں یہ نہیں کہتی کہ لوگوں سے بیزار ہوں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے دل میں کہ اگر قرآن کی کلاس میں میں آ جاؤں, میں کتنی بھی گھر میں کچھ بھی چل رہا ہوں, میں یہاں آ جاؤں تو مجھے لگتا ہے
سکون مل جاتا ہوگا,
مجھے سکون لگتا ہے. اور میرے پاکستان میں جب بھی بات ہوتی ہے, میری سسٹر ابھی عزت میں ہے الحمدللہ, کسی بات سے گھر آتی ہیں تو میں کو یہی کہتی ہوں, ہر چیز کی میں کہتی ہوں کہ بالکل اگنور ہو جائے, لیکن آخرت کی جو فکر لگ گئی میں کہتی ہوں کہ یہ کیا ہے. کچھ دو تین دن پہلے میں بہت ڈس اپوائنٹ, پھر میں نے کہا پھر میں ایسے لوگوں کی باتیں سوچ کے میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہوں, مجھے آخرت میں میرے ساتھ کون ہوئے گا, میں اکیلی ہوں گی نا وہاں پہ, بھی تو بچوں میں بھی بچے نہیں.
ہم چھوٹے چھوٹے غموں میں الجھتے ہیں نا. جزاک اللہ خیر. یعنی بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ اپنے ملکوں میں فون کرتے ہیں, وہاں کو پریشانی کی بات سنتے ہیں, سنتے ہی ہوں گے, کبھی گھر کی کبھی بہن کی کوئی بھائی کی کچھ بھی. آپ اپنے دل کو چیک کیا کریں, کیا مجھے اپنی بہن کے گھر کے کسی مسئلے یعنی شوہر سے یا کوئی دنیاوی مسئلے کا مجھے زیادہ غم ہوا ہے, یا مجھے اس کے بچوں کے نماز نہ پڑھنے کا زیادہ غم ہے, میرے بھائی بھابھی کے کسی آپس میں جھگڑے کی بات سے زیادہ فکر لگی ہے, یا مجھے اس بات سے زیادہ فکر لگی ہے کہ میرے بھائی غلط کوئی چیز بیچتے ہیں. مثال دیتی ہے نا, سوچ بدل جاتی ہے. قرآن ایک اتنی خوبصورت سوچ دیتا ہے. اور کبھی آپ دنیا میں پھر کے تو دیکھیں, کبھی اتفاقاً اللہ ایسی ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے تو میں صرف سسٹرز کو دیکھتی رہتی ہوں اور میں کہتی ہوں ان کے اندر عقل نہیں ہے, غیر مردوں کے سامنے جسم کھول کے. اپنے پاکستانی اپنے مسلمان لوگ کبھی درزیوں کے سامنے جسم کھولے ہوئے ہیں, کبھی اپنے آپ کو سجا رہے ہیں سنوار رہے ہیں, ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ایک غیر مرد مجھے چھو رہا ہے. میرے جسم کو چھو رہا ہے اور میں اپنا جسم اس کو دکھا رہی ہوں کہ جہاں پورا سر سے پاؤں تک چھپانا ہے. کھلے عام سڑکوں پہ, دکانوں پہ عورتیں یوں اپنے آپ کو پہن اوڑھ کے کپڑے دیکھ دکھا رہی ہوتی ہیں. تو میں کبھی ایسی چیز کے پاس سے گزروں تو میں کہتی ہوں یہ اللہ نے مجھے اس لیے دکھایا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ سب کام ہو گئے. قرآن پڑھتے ہم کہتے ہیں سب نیک تو ہو گیا, اب کیا کرنا ہے اور سکھا کے. تو میں تو وہاں سے بھی اپنے اندر ایمان کی ایک آگ لے کر آتی ہوں کہ ابھی بہت کام کرنا ہے. اور یقین کریں کہ ایسا کوئی ایک منظر ایک دن دیکھ لیتی ہوں, کئی دن تک اس کا طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے کہ ان تک کون پہنچے گا. تو اس لیے تڑپنا ہے انشاءاللہ. اپنے لیے شکر کریں, اس شکر میں کمی ہوگی نا تو آپ کی یہ نعمت کم ہو جائے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے طیب کیا. ہر چیز کو چیک کریں, اپنے کپڑوں کو دیکھیں. اچھا جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ایک دوست تھی تو وہ ویسے بھی بہت اچھی تھی, پھر قرآن بھی پڑھا تو وہ یہ اب تو خیر ہم ویسے موٹے دوپٹے لیتے ہیں نا, ان دنوں میں لوگ پتلے دوپٹے لیتے تھے جو شفون کے جو پہلے نارمل دوپٹے تھے. تو وہ ایسا دوپٹہ نہیں لیتی تھی, وہ دو دوپٹے جوڑ کے لیتی تھی یا کاٹن کا دوپٹہ لیتی تھی. تو شروع میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے, عورتوں میں ہی ہے نا. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ سینس بڑھتی ہے نا تو پھر سوچیں طیب ہوتی ہیں. آپ سب اپنے سب کپڑوں کو دیکھیں, کیا میرے سب کپڑے طیب ہیں؟ ٹھیک کر لیں کوئی بات نہیں, کہیں کپڑا لگانے کی ضرورت ہے لگا لیں, کہیں گلا تنگ کرنا ہے اس کو تنگ کر لیں, بازو چھوٹے ہیں اس کو بڑے کر لیں اور ڈیزائن بن جائیں گے. اسی طرح ایک ایک چیز کو دیکھیں, اپنے میک اپ کو, اپنی آرائش کو, اپنے گھر کو, اپنے کچن کو, کیا یہ ایک طیب عورت کا گھر لگتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سب پورے پورے گھرانے انشاءاللہ طیب ہوں گے. پھر مردوں کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, ایک ایک چیز سے کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سب اللہ کے پاس طیبین کی صورت میں پہنچیں گے. اور یہ آیت اس لیے بھی زیادہ ہٹ کر رہی ہیں کہ مسلسل یہ انسان کے آخری سفر کی ہے. کیونکہ جیسے آپ دیکھیں ایک ملزم ہے نا, تو اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے کچھ دن ایسے حوالات میں رکھتے ہیں نا, یہ قبر کا معاملہ حوالات کا معاملہ ہے. وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اب سزا ملنی ہے یا معافی ہوگی. اب اگلی آیتوں میں ان دونوں کے اوپر ایک جنرل کمنٹ ہے. سبق تو پورا ہو گیا لیکن آخری آیتوں میں صرف آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن اور کیا ہوگا. آیت 33, هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه الا ان تاتيهم الملائكه ياتي امر ربك. اب یہ لوگ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آدھم کے ان پر فرشتے یا آ جائے فیصلہ آپ کے رب کا. یعنی 12 سال ہو گئے اس شخص کو دین کی دعوت دیتے ہوئے, 2/3 کے قریب قرآن نازل ہو چکا ہے, ابھی تک ان کے دل نہیں کھل رہے, ابھی دل بند کے بند ہے. تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ بس اب تو یہی رہ گیا کہ فرشتے اللہ کا فیصلہ لائیں. اور وہی بات صرف فجر میں آتی نا, وجا رب قبل ملک صفن صفا وجی یوم عظیم بھی جہنم یوم عظیم یتذکر الانسان وانا له الذکرا. اور جب آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بصف, اور لائی جائے گی اس دن جہنم, اس دن ہوش میں آئے گا انسان. مگر کیا فائدہ تب اسے اس ہوش کا, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اس دن کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ اب کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا, کیا وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو؟ آیت 34, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے, اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی وہی عذاب آ گیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا. کیا یو سیریس, واقعی تمہیں لگتا ہے کہ ہم پہ عذاب آئے گا؟ دیکھیے آج لفظ عذاب کو بھی لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے. کبھی کوئی کہہ بھی دے نا, حالانکہ ہم کہتے نہیں نا, ہمیں کہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ تو نبی بتاتا ہے کہ یہ عذاب ہے کہ نہیں. لیکن اگر چھوٹی سی کوئی بات کہہ کے کوئی کسی کو کہہ دے نا کہ جی یہ تو اللہ کا عذاب ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, جی یہ آزمائش ہو سکتی ہے, یہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ہماری پکڑ کی ہوئی ہے. ورنہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو یاد رکھیے, گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں, زنگ لگ جاتا ہے دلوں, پھر انسان کو بڑی سے بڑی گلیاں بھی نہیں دکھتی. دعا کیجئے اتنا صفائی پسند بنا دے اللہ کہ ایک ہلکا سا ذرہ, ایک ڈسٹ کا ذرہ میں اپنے نام اعمال میں چبھنے لگ جائے, چبھنے لگ جائے, اس کو نکالنا ہے, اس کو نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر اس دن کہیں گے کہ اچھا یہ جو ہوا, جو اللہ تعالیٰ نے کام ان کے ساتھ ہوا تو وہ سب کچھ ملا. اور آپ کو پتا کہ قیامت کے دن جو کام ہے نا دنیا کے, ان میں اور سزاؤں میں مماثلت ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ چغل خور کو کتے کی شکل کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن. کیونکہ کتا بھی تو ہر ایک کو دیکھ کے بھونکتا ہے نا، تو چغل خور شخص بھی تو بیٹھ کے تانے دیتا ہے، چگلیاں کرتا ہے، ادھر بول ادھر بول، اس کو بنا دیا جائے گا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کا حشر فرعون، حمان اور جو بڑے بڑے تاغوت تھے ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ بھی بے نمازی تھے، یہ بھی بے نمازی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سجھا دے گا کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے. اسی لیے تو کہنا ماں عاملوا ہاں کبھی ماں کانو بھی ہے. تو کیا دنیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم پہ کچھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے؟ اگر تو دل کھل رہا نا تو یقین کریں آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے گا نا تو آپ ضرور سوچیں گے کہ میں نے زمین پہ کوئی پٹک کے پاؤں رکھا تھا جس کی وجہ سے میرا جوتا کا تسمہ ٹوٹا ہے. فکر لگ جائے گی. اللہ ہمیں ایسا فہم دے دے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دکھنے لگ جائیں. پھر اگلی آیت 35، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے ابا اجداد. اب دیکھیں یہ جملہ کس نے بولا تھا پہلے؟ ابلیس نے، کہ اللہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے مشکل میں ڈالا، کیوں تو نے مجھے سجدے کا حکم دیا اور اب سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میں مارا گیا، تو نے کیوں دی یہ شریعت جس کے اوپر عمل نہ کر کے میں پھنسا. تو قیامت کے دن ایسے لوگ بھی یہی کہیں گے، اپنے جرم کا الزام اللہ کے نام پر دے دیں گے. اس نے کہا تھا ابھی ماں اغوئی تھا نہیں، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ادھر کیوں ڈال دیا، کہ یہ تو نے ہمیں کیوں ڈال دیا. کیوں؟ وہ کہیں گے دیکھو اللہ تو چاہتا تھا جو وہ ہوتا تھا نا، کیونکہ وہ اللہ علیٰ کل شئ قدیر تھا، تو پھر اللہ ہمیں دنیا میں کیوں نہیں روک لیتا تھا. اور ایک اور دیکھیے اللہ تعالیٰ پہ الزام لگائیں گے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم حرام قرار دیتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو. یعنی دنیا میں ہم نے جو حرام کھایا ہے نا، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھایا ہے، اور جو ہم نے شرک کیا نا وہ سب اللہ کے حکم سے کیا. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم پہ یہ باتیں ڈال دیتا ہے. فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے. یا وہی بات دہرا لی تھی جو پیچھے بڑی تفصیل سے بتائی تھی کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کا فرق ہے. یہ لوگ اس بات کا فرق نہیں سمجھ سکے. وہ کہتے تھے کہ جبرن اللہ ہمیں روکے. تو دیکھیے کہ دو کام ہوتے ہیں. مثال ایک چھوٹی سی سے لے لیجیے، اس سے ساری بات سمجھ آئے گی. کہ ایک کلاس روم ہے، جیسے یہ کلاس روم ہے، اب اس کے اندر کچھ اسٹوڈینٹس امتحان دیتے ہیں اور ایگزامینر کیا کرتا ہے؟ واچ کرتا ہے. ایگزامینر کا کام کیا ہے؟ کہ لوگ نقل نہ ماریں، لوگ ٹھیک رہیں، وقت پہ ٹیسٹ دیں، وقت پہ جائیں، وقت پہ آئیں. آپ اس ٹیسٹ میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اچھا لکھ رہے ہیں کہ برا کریں؟ کیا ایگزامینر اس سے آپ کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا. بس اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نے گھات رکھی ہوئی ہے لوگوں کی، اللہ دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں. اچھا پیپر لکھ رہے ہیں، برا لکھ رہے ہیں، اللہ نہیں روکتا. ہاں اچھا لکھیں گے تو اللہ خوش ہوگا، برا لکھیں گے تو منع نہیں روکے گا نہیں. تو جبرن اللہ کوئی کام نہیں کراتا. ورنہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر بھی تو پہاڑ کھڑا کیا تھا نا، وہ تو ایک ڈراوے کے لیے تھا. آج بھی ادھر کوئی غلط کام کرے، منہ پہ تھپڑ پڑے، جھوٹ بولے، منہ میں مینڈک گر جائے، ممکن ہے؟ زبان کٹ جائے، خون نکلنے لگ جائے، سب کچھ ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ شبہ دور کیا کہ اللہ جبرن کبھی نہیں روکتا. دیر از اے ول، دیر از اے وے، جو تم چاہتے ہو اللہ تمہارے لیے وہی کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیے مجبور کر کے کوئی تبدیلی لائیں گے نا، وہ ناپائیدار ہوگی. آپ کو زبردستی یہاں کہہ دیا جائے کل سے سب نقاب کر کے آئیں، ہو سکتا ہے آپ ساروں میں سے آدھے لوگ پہن بھی آئیں اور آہستہ آہستہ ان کو عادت بھی ہو جائے، جہاں موقع ملے گا اتر جائے گا، کیونکہ وہ تو آپ نے ہمارے روپ سے ڈالا تھا، ہماری وجہ سے ڈالا تھا. تو چینج قائم رہتا ہے جب استقامت ہوتی ہے، جب دل کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ دین کے اوپر نہیں جم پاتے. آیت 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ، کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. یہ میسج تھا. اسی کو آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو لا ہے نا، اصل میں طاغوت کے لیے ہوتا ہے. سارے طاغوتوں کو لا کی تلوار سے کاٹو تو اللہ سمجھ آتا ہے. اور طاغوت کے سورہ بقرہ 256 ہم پڑھتے آ رہے ہیں, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ کیا ہے وہ آیت کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جو کفر کرے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. تو طاغوت کا لفظ طغیانی سے, طغا ہر وہ سرکش کے معنوں میں آتا ہے, ہر وہ جو کہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت سے روکے اور روکے. انسان ہے, کوئی ریاست ہوتی ہے, ادارہ ہے, حکومت ہے, قانون ہے, جو اللہ کے حکم سے آپ کو روکے وہ طاغوت ہے اس دور کا. ایسے طاغوتوں سے بچنے کا حکم ہے. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ, پھر کچھ کو تو اللہ نے ہدایت دی, یہ وہ گروہ ہے جس کا آخری ذکر ہوا اس رکو میں. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی مسلط ہوئی. یہ کون سے تھے؟ سبق کے آغاز والے لوگ. حقت سے مراد واجب ہو گئی, یعنی ایک ہی دین تھا لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایتیں دی, کچھ کو نہ ملی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, تو تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہوا. کدھر سے گھومنے پھرنے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے؟ تجارتی قافلے جاتے تھے مکہ والوں کے, اصحاب ہجر کی بستیوں سے گزرتے تھے, قوم سمود کے محلات کے کھنڈرات انہوں نے دیکھے, قوم مدین کا انجام ان کو پتا تھا, صدوم اور عمورہ نام کی بستیوں سے کیا ہوا مکہ والے یہ سب جانتے تھے. ہمارے بھی ارد گرد ایسی بہت ساری بستیاں موجود ہیں کہ جہاں جا کے دیکھیں کہ لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے, آج کدھر گئے. آخر میں اب اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ بات تو پہنچا دی, آپ کا دل تو ہمیں پتا کتنا نرم ہے, لیکن ان تحرس علی خداہم, اے نبی اگر آپ کو بڑی حرص ہے, بڑی خواہش ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں, تھی نا اللہ کے نبی کو, تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ, اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہدایت دیتا جو گمراہ ہو جائے. بے روک ٹوک, دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, الہادی اور المدل, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, ایکسٹریم پہ دونوں نام. جو ہدایت دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے بسم اللہ, اور جو بھٹکنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے مدل بن جاتا ہے. وما لهم من ناصرین, اور ان کی کوئی مدد نہ ہوگی. یہاں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل سپاٹ ہے, نو ایفیکشن, نو ریلیشن, ڈوبتے ہو تو ڈوبو, مرتے ہو تو مرو, جو کرتے ہو کرو, پھر میں زبردستی نہیں لاتا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا میرا سودا بڑا اچھا ہے, تو اللہ زبردستی تھوڑی بیچے گا. اللہ کو پتا ہے جو لوگوں کو نہیں لینا وہ نہیں لیتے, ان کی مرضی. سورہ بقرہ 7 میں ہم یہی پڑھ چکے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں اور ان کی آنکھ کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے. تو دعا کیجئے کہیں اللہ نے ہماری بھٹکنے کے فیصلے نہ کیے ہوں. سورت قصص آیت 56 میں بھی ہم پڑھیں گے, انک لا تہدی من احببت, بے شک آپ نہیں راہ دکھا سکتے جس کو چاہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی کا بھی مقام سمجھ آ گیا, وہ بھی جبری طور پہ لوگوں کو پکڑ کے ہدایت پہ نہیں لا سکتے, اور یہ بات بہت دفعہ پیچھے بھی گزر چکی ہے. ان لوگوں کی ڈھٹائی کا حال کیا؟ وَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ, اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی پکی قسمیں. یہ تو جہد کا لفظ ہے نا, پورے طور پر کوشش کرنا, اسی سے جہد ہے, اسی سے جہاد ہے, محنت. پکی قسمیں کھاتے ہیں, قسم کیا کھاتے ہیں یہ اگلے لفظ ہائی لائٹ کر لیں, لا یبس اللہ, لا یبس اللہ من یموت, ہرگز نہیں اللہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے. یہ قسم تھی ان کی, اتنا یقین تھا ان کو مر کے دوبارہ نہ اٹھنے کا کہ قسمیں کھا لیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. یہی بات سورۃ الانعام آیت 29 میں ہم پڑھ چکے, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا کی ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا, بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, کیوں نہیں, یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا, تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. اب یہ ساری جو چپلش لگی ہوئی تھی اس کی مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی 10 سال ہو گئے ہیں, کتاب اتر رہی ہے, وہی آ رہی ہے, سب ہو رہا ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے. تو اللہ کہتے ہیں, لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ, تاکہ وہ واضح کر دیں ان پر وہ تمام چیزیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, اور اس لیے بھی کہ کفار جان لیں کہ وہ وہی جھوٹے ہیں. یہ وجہ ہے شریعت کے آنے کی, حجت تمام ہو رہی ہے. اللہ ایک دفعہ سب پہ حجت تمام کرے گا, نبی کے ذریعے تو کر دی, قرآن کے ذریعے ہو رہی ہے, اور اللہ اس قرآن کو کچے گھروں میں بھی پہنچائے گا. آپ کو پتا ہے حدیث آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے اللہ اسلام کو دنیا کے چپے چپے پہ پھیلائے گا, کچے گھروں میں اسلام پہنچ جائے گا. فرمایا طاقت والے کی طاقت کے ساتھ اور زور والے کے زور کے ساتھ, اور جو خوشی سے لیتا ہے اس کی خوشی کے ساتھ. آج آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اسلام پہنچا ہوا. اور رہ گئی بات کہ اللہ کے نبی 40 سال کوشش کرتے رہے, 23 سال کوشش کرتے رہے, کچھ نہ ہوا, تو اللہ کے لیے تو ایک پلک چھپکنے کی بات تھی, سارے ہی مسلمان ہو جاتے. کیونکہ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون, ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. یہ وہی آگے بات اللہ کا عالم امر. دیکھیے اللہ ایک کن کے پوری دنیا کے مسلمان کافر جب مسلمان ہو جائیں اور سارے مسلمان ٹھیک ہو جائیں, لیکن اللہ کی یہ عادت نہیں ہے. وہ کن کہہ کے خلق کے کام نہیں کرواتا, وہ کہتا ہے تم خود کرو, سوچو, اپنا حصہ ڈالو. ورنہ پھر آپ دیکھیں جزا اور سزا کس بات کی تھی, زبردستی اگر فرشتوں نے ہمیں جنت دلوانی تھی اور ایک دفعہ کن کہتے اور ہم نوازی ہو جاتے, دیندار ہو جاتے اور دس اینڈ دیٹ, تو پھر آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا. اس لیے ان ساری چیزوں کے اوپر غور کریں کہ اللہ کی قدرت بہت ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خود کریں. اس لیے ہمیں اس کی فکر ہو کہ ہم اپنی اصلاح کریں. تو گویا کہ پورے سبق میں ہم نے دو مختلف کردار دیکھے اور ان کے راستے کی رکاوٹیں. کل کا سبق بہت ہی خوبصورت ہے کہ کیسے جب اللہ کے راستوں میں ہم لائن چینج کر رہے ہوتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, تو اس وقت پھر ہم کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہجرت کی بہت خوبصورت باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی سوال کوئی بات ہے تو لکھ کے دے دیں, انشاءاللہ اس کو کل بات کر لیں گے. اور اذان چلا دے رہے جو ساتھیوں کی گاڑیاں جن کی رکتی ہیں, تو وہ لوگ بے شک سائڈ پہ کر لیں گاڑی, لیکن انشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے. اذان جی آن لائن پہ آپ لوگ ہولڈ کیجیے. مائک اناؤنس کرنا کہ کی لیے
صبح ہم نے اناؤنس کر دیا,
پھر بھی یاد دلا دینا. یہ لیں
جزاکم اللہ خیرن کثیر واسلم جزا استاذہ. جی الحمد للہ. تو یہ ہے کہ ان شاء اللہ سسٹر میرا آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں, آپ بھی شیئر کر سکتی ہیں ان شاء اللہ. جی جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو آف کورس تفسیر کی کلاس مکمل ہو چکی ہماری, لیکن ان شاء اللہ آپ کو شیئر کرنا ہے, پلیز ہینڈ ریز کر لیں جلدی سے تاکہ پھر ہم جلدی سے اس کو وائنڈ اپ. بس آپ 2 to 3 minutes لے کے ان شاء اللہ پھر اس کو فنش کریے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم. الحمد للہ. جی میں آپ لوگوں سے ایک قصہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, اور وہ مجھے ریلیونٹ لگا آج کے سبق سے. تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہاسپٹل میں ایک لیڈی جو نان مسلم تھی, تو ان کو کچھ تکلیف تھی, تو انہیں جب ان کے گھٹنے میں سے جب پانی نکال رہے تھے نیڈل ڈال کر, تو مطلب اتنی سی بات تھی بٹ اسٹل ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی, اور وہ اتنا چلا رہی تھی, اتنا چیخ رہی تھی. اور افسوس مجھے یہ بات کا ہو کہ وہ پکار رہی تھی بھی تو ان کے باطل خداؤں کو, اور اتنی تکلیف میں تھی, لائک اتنے بڑے انسان مطلب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر برداشت کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مطلب ذرا سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اتنی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ اتنا چلا رہی تھی، رو رہی تھی لٹرلی. تو مجھے جب احساس ہوا کہ یا اللہ یہ تو صرف ایک سوئنگ کی چیز ہے نا، جب ہمارے جسم میں سوئی جا رہی تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جب قیامت کے دن جہنم میں انسان کا کیا حال ہوگا، وہ سوچ کر اتنا وہ ہو رہا تھا. اور سوچے تو بھی کس طرح ہے نا کہ جہنم کی آگ تو اتنی زیادہ دنیا کی آگ سے کتنی بڑھ کے بھیانک ہے، اور انسان ہے اتنا کمزور، لیکن ہم کس طرح بڑے بڑے گناہ کرتے جاتے ہیں. اور اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور سوچے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کی تو اتنی بڑی قدرت ہے کہ ہمیں پیدا کیا، اتنا ہمارا مطلب پورا جو ماں کے پیٹ سے لے کے پورے مرحلوں تک اتنی بہترین تخلیق کی، ہمیں ہر چیز سے نوازتے ہیں. اور پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کام کرنے کو کہے اور ہم نہ کریں، تو کتنا افسوس ہے ہم پہ نا کہ اگر ہم صرف کوئی سرونٹ اگر ہماری بات نہ مانے تو ہم اتنا اس پہ چڑچڑاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم اسے اگر پیسے دیتے بھی ہیں تو وہ پیسے کس نے دیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بندے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بات جب نہیں مانتے تو بھی اللہ تعالیٰ اتنے حلیم ہے کہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں کہ ہم پلٹ جائیں، لوٹ جائیں اللہ کی طرف. اور کافر شرک کرنے والا ہر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا کہ موت تک اس کے پاس مہلت ہے، لیکن سوچیں کہ اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پہچانے نہ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارے جن کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں، تو یہ ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ پھر تو چاہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، کہ ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکتے بیکوز ہماری اتنی بڑی غلطی ہے. تو وہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس بچائے انکار کرنے سے اور نافرمانیوں سے، اور ہمیں یہ تڑپ لگ جائے کہ ہم لوگوں کو جو انسانیت جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں. رمضان میں بھی کچھ ایسی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے جب سمجھ آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنستے نہیں تھے، کھل کے صرف مسکراتے تھے، تو آج تو ہم اتنے مگن ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ لوگ کس طرح آگ کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اور ہم انہیں بچانے کی بجائے، انہیں حق کی پہچان دلانے کی بجائے ہم اپنی لائف میں بزی ہے. تو بس ہمارے اپنے اعمال سدھارنے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی ضرورت ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. بالکل، خاص کر ہم سب سسٹرز جو قرآن سے جڑ گئے ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے شہادت حق کی گواہی دینے کی. بالکل صحیح بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے اس کا اتنا ہی اجر بھی ہے، اور جو چیز اتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اور اتنی بڑی اجر والی ہوتی ہے اس پہ پکڑ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. ان شاء اللہ ہم بھی یہیں اپنی کلاس کو سم اپ کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.